الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات. سورہ مبارکہ کہف کی 110ویں آیت. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے. یوں تو سارا قرآن ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے، البتہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے. میں تو اپنی عقیدت بھری نگاہوں سے اگر دیکھوں تو کبھی مجھے مصطفیٰ عاشق نظر آتے ہیں اور کبھی مصطفیٰ معشوق نظر آتے ہیں. صلوات پڑھ دیا کریں گے نبی کریم. پورا قرآن کس نے بتایا ہمیں کہ یہ قرآن ہے؟ چند جوان سوال لے کر آئے کہ حدیث کی پہلی کتاب تو سرکار کی رحلت کے 300 سال بعد لکھی گئی، تو ہمیں حدیث پر کیا اعتبار کرنا ہے؟ ہمیں تو قرآن پر اعتبار کرنا چاہیے. سوال تو ہے، میں نے انہیں جو جواب دیا وہ آپ کی خدمت میں بھی دہرا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ کتاب کی تدوین کسی علم کے وجود اور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. مثلا نہج البلاغہ 400 سال کے بعد، مولا علی کی شہادت کے 400 سال بعد سید رضی نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا ہے، تو کیا مولا کی رحلت کے 400 سال کے بعد مولا علی کا کلام وجود میں آیا ہے؟ کلام پہلے سے موجود تھا. ہمارے برادران اہل سنت تشریف فرمائے، آج میرے لیے سعادت مندی ہے کہ علماء اہل سنت ہر سال کی طرح مجلس میں تشریف فرمائے اور ہر روز تشریف فرما ہو رہے ہیں. نہج البلاغہ پہ اعتراض کرنے والوں نے ایک اعتراض یہی کیا ہے نا کہ سید رضی نے اس کی سند نہیں لکھی، کیونکہ حدیث جب ہوتی ہے تو حدیث کے لیے لکھا جاتا ہے، حدیث کو نقل کرتے وقت روات کا ذکر کیا جاتا ہے، راویوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، لیکن سید رضی نے نہج البلاغہ میں سند کو ذکر نہیں کیا ہے، سید رضی نے نہج البلاغہ میں راویوں کا ذکر نہیں کیا ہے. اس کا ایک بڑا سبب اور ایک روشن جواب تو یہ ہے کہ سید رضی کے مطمع نظر راوی ہیں بھی نہیں، سید رضی تو کلام علی سے علی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، کلام پکار کے بتائے گا کہ کس کا کلام ہے، کسی میں جرت نہیں ہے اس انداز سے بات کرنے کی جیسے علی بولتے ہیں، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، اگر کسی نے بول بھی دیا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد والے، مشکل ہے. لو کشف الغطاء لمزدت تو یقینا، اگر مجھ علی کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب بھی ہٹ جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میں ماورائے حجاب بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں. سو سے زیادہ مقامات پر جو لب و لہجہ علی بن ابی طالب کا ہے وہ خاصہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے. تو سید رضی نے نہیں لکھی، اس کی سند کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ کلام پکار کے بتا رہا ہے. تو یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ سند نہیں ہے تو حدیث نہیں ہے، نہیں، نقل سند اور ہے اور سند کا نہ ہونا اور ہے. سید رضی نے نقل نہیں کیا ہے، ضرورت محسوس نہیں کی ہے. اور فرمائیں گے، ایک شخص آیا میرے معصوم امام کی خدمت میں کہ حضرت فرمائیے آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہیں. میرے معصوم امام کی پیشانی پر بل آ گیا، فرمایا کیا سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے وعدہ اللہ شریک. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہے. سورہ مبارکہ توحید، ایجاد توحید، کوئی توحید کے نظریے کی ایجاد نہیں ہو رہی بلکہ اعلان عقیدہ توحید ہو رہا ہے. اگر حدیث کی کتاب، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، اگر حدیث کی کتاب 300 سال کے بعد پہلی کتاب، حدیث کی تدوین کا عمل اگر سرکار کی رحلت کے تقریباً 300 سال بعد ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث نہیں تھی. اللہ اکبر، نبی کے انجمن میں رہنے والے پروانے، اصحاب پیغمبر، میں ایک مجلس میں اصحاب کا اور صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کر چکا ہوں، وہ سرکار کے مسکرانے کو بھی محفوظ کرتے تھے، وہ سرکار کے غضبناک ہونے کو بھی محفوظ کرتے تھے. بھئی یہ کس نے بتایا ہے کہ مستراح کے لیے جاتے تھے تو پہلا قدم کون سا اٹھاتے تھے، اور مسجد میں قدم رکھتے تھے تو پہلا قدم کون سا رکھتے تھے؟ صلوات ہدیہ کریں گے نبی کی ذات پر. تاریخ بشریت کی واحد ذات ہے جس کا لمحہ لمحہ محفوظ کیا گیا ہے، جنہیں سنتیں کہا جاتا ہے. ایک ایک لمحہ بھی سرکار دو جہاں کا تاریخ نے فراموش نہیں کیا. یہ نبی کے چاہنے والوں کا کام تھا جنہوں نے یہ خدمت انجام دی. تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر حدیث کی تدوین 300 سال کے بعد ہوئی ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے. خود قرآن پر یقین بھی تو بے عنوان حدیث ہے، ورنہ میرے اور آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ میں حدیث کو کہہ دوں کہ یہ حدیث نہیں ہے اور قرآن کو کہہ دوں کہ یہ. نبی نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا قرآن ہے. نبی نے کہا یہ حدیث ہے، ہم نے مان لیا یہ حدیث ہے. جی البتہ قرآن مجید کی شناخت اور قرآن کی معرفت کے باب میں اس سے زیادہ گفتگو ہے. اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اللہ اپنے معشوق سے بات کر رہا ہے، اللہ اپنے عاشق سے بات کر رہا ہے. محسوس کریں گے میں اپنی مودت اور محبت کا اظہار کر رہا ہوں. کب عاشق ہوتے ہیں اور کب معشوق ہوتے ہیں، میں اگر اس گفتگو کو ایک جملے میں یوں کہہ دوں کہ جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. اللہ پورا کلام آپ دیکھ لیجئے، کل کی گفتگو میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم سرکار کے بغیر اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہیں گے تو ہمیں نہیں پتا، ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ صبح کی نماز دو رکعت ہے. پورے قرآن میں آپ فجر کی نماز کی رکعتوں کا تذکرہ دکھائیے، ظہرین کی نماز کتنی ہے، مغربین کی رکعتیں کتنی ہیں، طریقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے، پہلے قیام ہونا ہے، پھر رکوع ہونا ہے، پھر سجدے ہونے ہیں. اگر ہم قرآن کی آیات کو ترتیب کے مطابق جوڑیں تو سجدہ پہلے بیان ہوا ہے قرآن میں. اگر ہم ترتیب قرآن کے مطابق نماز پڑھنے لگیں گے تو شاید یہ نماز نہیں ہے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو کس نے ہمیں نماز بتائی ہے؟ قرآن مجید کو تنہا مانو گے تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کر پاؤ گے. نہ اللہ چاہتا ہے، صلوات پڑھیں گے محمد والے. میں اس بحث میں زیادہ نہیں رکوں گا، لیکن صرف اتنا کہتا جاؤں گا کہ یہ جملہ کس نے کہا، کہاں کہا، کیسے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ. مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ جملہ کہنے کو اگر کوئی کہے تو وہ یا مصطفیٰ کہیں یا مرتضیٰ کہیں. کہ مجھے کتاب خدا کافی ہے. صلوات ذرا نبی کی ذات پہ دیا کر دیا. اے باپ،
ہر سمت حس بنا کی وہ ایسی ہوا چلی، ہر سمت حس بنا کی
مائک دے دیجئے ذرا،
ایسی ہوا چلی اپنے نہیں تو غیر بھی کچھ آشنا ہوئے.
بھائی ذرا جی، یہ جتنے یہ انتظام بھی مکمل ہو جائے.
چلی اپنے نہیں کچھ غیر بھی سب آشنا ہوئے، بے حب اہل بیت ہے قرآن اس طرح جیسے چراغ ہاتھ میں لیکن بجھا ہوا. محمد والے محمد صلوات.
اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دیا. گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا سا جگہ بنائیے، تھوڑا آگے آئیے. جو احباب بعد میں تشریف فرما رہے ہیں ان کے بیٹھنے کا اچھا انتظام ہو سکے، تھوڑا سا اپنی اپنی جگہ سے آگے آئیے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ اپنی جگہ سے. صلوات نبی کی ذات پہ ہدیہ کرتے ہوئے آگے آئیے. آیہ کریمہ کا ترجمہ ذرا محسوس کیجئے گا. قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. اہل دقت بیٹھے ہیں، فعل مضارع ہے، استمرار پر دلیل ہے. مسلسل مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ جو مسلسل مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، جسے مرنے کا خیال ہے، جسے موت کا احساس ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو وہ شریک قرار نہیں دے سکتا. عزیزو، یہ جو یوحا الیہ کا بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع نبی مکرم کی زندگی کے ساتھ ایک تعلق ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. ایک جانب ہماری طرح بشر ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، ایک جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھ پہ مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. تو یا رسول اللہ، پھر ہم جیسے بشر کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کوئی بھی تو دعوے دار نہیں ہے کہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے. جب کسی پر وحی ہی نازل نہیں ہوتی تو پھر ہم جیسے بشر کیسے ہیں. ہم ایک مجلس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, اس میں ایک عظیم پیغام یہ ہے کہ تم مجھ سے مانوس ہو جاؤ, میری بات سنو, میں قریب آؤ, میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, مجھ سے دور نہ رہو, مجھ سے غیر مانوس نہ رہو, میں کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہوں, میرا ظاہر تمہاری طرح ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ کہہ کر سرکار نے ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے, ہم اپنے قد سے اونچا ہونا شروع ہو گئے کہ ہم نے کہنا شروع کر دیا وہ ہم جیسے ہیں. یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں, یہ کس نے کہا ہے کہ آپ بھی کہیے کہ وہ ہم جیسے ہیں. صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد و آل محمد. بھائی مجھے معاف کیجیے گا, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے, جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. تو جس نبی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہو, ایک حسین بحث کی طرف توجہ چاہوں گا آپ سے. یہ جو وحی ہے نا وحی, بھائی مجھے اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, ابرار بھائی توجہ چاہوں گا. مرزا صاحب اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں وحی وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی. اس کے لیے اس عالم غیب سے جڑا ہونا لازمی ہے. جو اس عالم غیب سے ملکوت سے جڑا ہوا ہو اسی سے پھر وحی کے ذریعے سے رابطہ ہوتا ہے. اور ایک دفعہ کی وحی نہیں, مسلسل مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. میں تو بات ہی نہیں کرتا, نطق نہیں کرتا, بولتا نہیں ہوں, مگر یہ کہ جو بولتا ہوں وہ وحی کے مطابق بولتا ہوں. پروردگار عالم نے سرکار دو جہاں کی عظمت کے باب میں اس باب کو بہت روشن رکھا ہے کہ سرکار پر وحی مسلسل نازل ہوتی ہے. جس پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے اسے میں کیسے کہہ سکتا ہوں, میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. دقت بڑھائیے گا اپنی ذرا. یعنی جو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہو کہ ہمیں پڑھائے, اس کے لیے میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. کل کی اور آئندہ کی مجالس میں عرض کروں گا کہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے, امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. فاقد شے, ہم منطق میں پڑھتے ہیں, میں پڑھایا جاتا ہے, فاقد شے موت یہ شے نہیں ہو سکتا. جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کیسے دے گا. کیا کہہ رہا ہے قرآن, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے اپنے نبی کو یہ چار کام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے. ہمارا نبی تمہارے پاس آیا ہے تاکہ قرآن کی تلاوت کر کے دکھائے. دقت فرمائیں گے عزیزان گرامی, ایک کام سرکار کا قرآن کی تلاوت کرنا ہے. بھائی ہر عربی پڑھنے والا, ہر عربی جاننے والا, ہر گرامر جاننے والا, ہر تجوید اور لہن پڑھنے جاننے والا وہ قرآن پڑھ سکتا تھا؟ سرکار کا ایک کام تلاوت قرآن کیوں قرار دیا ہے؟ یعنی اس کام کے لیے آئے ہیں آپ کیا؟ آپ قرآن کی تلاوت کر کے دکھائیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. سوال, قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے ذرا غور کریں, قرآن کلام ہے, کلام بھی اللہ کا ہے. اگر کوئی دعوے دار ہو جائے کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے تو دو حالتوں سے خارج نہیں ہے, یا تو اسے دلیل نبوت معجزے کی صورت میں پیش کرنا ہوگی, یا پھر مسلمہ کذاب کی طرح لعنتی ہونا پڑے گا. دو حالتوں سے باہر نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے, کس سے بات کی اللہ نے, کہاں بات کی اللہ نے؟ دیکھیے جو کلام ہوتا ہے نا, ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے, جی میرے لہجے کے اندر کبھی اتار آئے گا, کبھی چڑھاؤ آئے گا, کبھی ممکن ہے کہ میں جلدی بات کروں, کبھی میں ذرا ٹھہر کے بات کروں. میرے کلام کا لہجہ بدل کر میرے الفاظ کے معنی کو مفہوم دے گا, میرے الفاظ کے الفاظ کو معنی دے گا, میرے الفاظ کے مطلب بنائے گا کہ یہاں اس لہجے سے بولا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, وہی پڑھ کر سنائے گا جو اللہ کے لہجے سے آشنا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, سرکار کا ایک کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے دکھائیں گے. وَيُذَكِّيهِمْ, اور تزکیہ نفس کے لیے سرکار کو بھیجا گیا ہے. محرم کے ایام ہیں, یہ دن, یہ عشرا سال میں تکرار نہیں ہوتا, ہم سال بھر اس کا اہتمام اور انتظار کرتے ہیں. آپ میں سے فرد فرد ان دنوں کے لیے انتظام کرتا ہے, اہتمام کرتا ہے, خرچہ کرتا ہے, وقت کا تعین کرتا ہے, اس کی خاطر اپنی جد و جہد کا اظہار کرتا ہے. اس عشرے کے کچھ ہم سے تقاضے بھی ہیں. سرکار کی زندگی پر غور ہو رہا ہے, مصطفی عقیدہ توحید پر توجہ ہو رہی ہے, تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہلو پر بھی غور کرتے گزریں کہ اگر تزکیہ نفس میں نہیں کر پایا, اگر سرکار کی زندگی سے میں نے اپنی نفس کو اور اپنی ذات کی اصلاح میں نے نہیں کی, تو عزیزہ نگرامی مجھے نبی کو منہ دکھانا ہے, مجھے سرکار کو اپنا میرے اعمال میرے سرکار کی خدمت میں جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, اچھے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور میرے برے اعمال پہ سرکار رنجیدہ ہوتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم, تم ایک عمل بھی انجام دو تو وہ نبی مکرم کے لیے قابل غور ہوتا ہے. تمہاری پریشانیوں میں نبی پریشان رہتے ہیں. پریشانی صرف بدن کی تکلیف کو نہیں کہتے, اگر امت کا کوئی فرد کسی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہے, کسی کمزوری میں مبتلا ہے, کسی نفسانی اور کسی اخلاقی عیب کا شکار ہے, تو یہ نبی مکرم کے لیے گرائیں. میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اخلاقیات کے اوپر اور تہذیب کے اوپر اور اصلاح نفس اور اپنی ذات کی اصلاح پر بھی غور کریں. عجیب انتظام کیا ہے نبی نے, بہت ہمارے لیے تدارکات کا خیال رکھا ہے سرکار نے. ایک عجیب حدیث, عجیب حدیث سے مراد یہ ہے کہ ایک حسین حدیث, ہر حدیث کی طرح میں اہل علم سے توجہ کا طالب ہوں, فرما رہے کونو کلہیا, سانپ کی طرح زندگی گزارو. یا رسول اللہ, ہم اشرف المخلوقات ہیں سرکار, ہم ساری مخلوقات میں سب سے اچھے بنائے گئے ہیں, یہ کیوں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ سانپ کی طرح زندگی گزارو؟ پہلے تو حدیث فہمی کا ذوق شوق رکھنے والے اور توجہ رکھنے والے لوگوں سے میں چاہوں گا کہ جانوروں کے بارے میں انبیاء کرام نے بھی, نبی مکرم نے بھی, آئمہ اہل بیت نے بھی ہمیں غور کرنے کا حکم دیا ہے. فلاں پرندے کو دیکھو, اس کی عادتیں کیا ہیں, فلاں جانور کو دیکھو, اس کا مزاج کیا ہے, فلاں حیوان کو دیکھو, وہ کیسے زندگی گزارتا ہے. جی یہ تو میری سماعت اور میرے کان نہیں سمجھ رہے, ورنہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو. بھائی جانور بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, اب اگر کوئی انسان نہ کر رہا ہو تو اسے جانور سے پستر اللہ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ ذکر ہوا ہے. گھوڑا کیا بولتا ہے, سانپ کیا بولتا ہے, اونٹ کیا بولتا ہے, صبح تسبیح پڑھتا ہے, شام کو اللہ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے, ذکر ہوا ہے احادیث کی کتاب کے اندر. فرما رہے کونو کلہیا, تزکیہ نفس پر بات کر رہا ہوں, سرکار کے کاموں میں سے ایک کام ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے کہا حضور یہ حدیث کی سند کیسی ہے؟ کہنے لگے حضرت پوری ہے. میں نے کہا پھر اس کی تشریح فرمائیے. کہ کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ کہنے لگے سانپ کی تین عادتیں. پہلی عادت تو یہ کہ سانپ جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھ پہ حملہ ہونے جا رہا ہے اس وقت تک حملہ نہیں کرتا, لہذا سوئے ہوئے انسان کو نہیں ڈستا, بچوں کو نہیں ڈستا, معمولاً ایسا نہیں کرتا. اگر کوئی جانور ہی پاگل ہو تو اس کی بات نہیں ہو رہی, جو اس کا مزاج ہے, جو اس کی خلقت کے اندر اللہ نے رکھا ہے, جب تک اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ مجھ پہ حملہ کرے گا اس وقت تک حملہ نہیں کرتا. شاید سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہیں اپنے دشمن کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ تمہیں مارے گا, تمہیں نقصان پہنچائے گا, اس وقت تک اپنے کسی عکس العمل کا اظہار نہ کرو. مگر ذرا سا غور کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں تو سرکار کی زندگی کا پیغام ہی کچھ اور ہے. کوئی اگر تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور وہ پشیمان اور نادم ہے تو اسے معاف کر دو, بدلہ نہیں لینا. بدلہ لینا یہ نبوی زندگی سے ہمیں نہیں ملتا. عجیب زندگی ہے. ہر نبی نے, توجہ چاہوں گا, سرکار کی عظمت پر غور کر رہا ہوں, ہر نبی نے اپنی حد برداشت کو بتایا ہے بد دعا کر کے. ہمارے نبی نے اپنی حد برداشت بھی نہیں بتائی کبھی. کبھی سرکار نے کسی کو بد دعا بھی نہیں دی. وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی تھی, ما اودیا نبی ان قطو کما اودیت, کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا مجھ مصطفیٰ کو کرنا پڑا. جنہوں نے اذیتیں پہنچائی تھیں, جنہوں نے تکلیفیں دی تھیں, جب انہیں رسیوں میں جکڑ کر لایا گیا فتح مکہ کے موقع پر, تو حضرت نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. ایک لمحے میں سرکار نے ساری تاریخ کو فراموش کر دیا. یہ مطلب بھی نہیں ہو سکتا. ایک اور مطلب بھی, ایک اور بھی اس کی صفت ہے اس جانور کی, اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر بڑا لین اور ملائم اور حسین ہے, مگر اس کے جوف میں, اس کے اندر, اس کے باطن میں, اس کے بطن میں زہر ہے. سرکار فرما رہے ہیں اپنا ظاہر اچھا کر لو, مگر نہیں, یہ بات بھی مجھ سے حلق سے نہیں اترے گی. اس لیے کہ ظاہر اچھا کر لو اور باطن میں زہر ہو, یہ نبی کہہ ہی نہیں سکتے. مگر اس سانپ کے اندر ایک اور صفت بھی ہے, جب یہ کھا پی کے تنو مند ہو جاتا ہے تو 40 دن تک زمین میں بل بنا کر, سوراخ بنا کر بیٹھ جاتا ہے, بغیر کچھ کھائے پیے 40 دن زندگی گزارتا ہے, پھر باہر آ کے کھال اتار دیتا ہے, نئی کھال چڑھنے لگتی ہے, نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تم بھی کبھی اپنے اوپر غور کر لیا کرو, تمہیں بھی اپنے وجود کو تبدیل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں ماہ مبارک رمضان جتنا ہمیں تبدیل کرتا ہے, اس سے کم محرم ہے نہیں ہے کہ جو ہمیں تبدیل نہ کرتا ہو. دنیا کی عالمی یونیورسٹیز کے بارے میں مجھے بتایا جائے, کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جیسی یونیورسٹی امام حسین نے کربلا میں بنا کر آج ہمیں یہ کیمپس عطا کیا ہے؟ چھوٹا سا بچہ بھی آیا بیٹھا ہے, ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے, ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے, ٹماٹر کا ٹھیلا لگانے والا بھی بیٹھا ہے, فلاں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے, فلاں وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں کمشنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی کلاس کہیں اور ہوگی؟ اور پھر ہر مکتب کا فرد یہاں بیٹھا ہوا ہے. بھائی نشتر پارک کی خوبیوں میں سے تو ایک خوبی یہ بھی ہے نا, بہت سے ہمارے سنی بھائی امام بارگاہ میں جانے میں تکلف کرتے ہیں, مگر یہ تو پارک ہے نا, یہ تو ایک گورنمنٹ کا ایک سرکاری ایک جگہ ہے جہاں پر سب آ سکتے ہیں. اور ویسے بھی یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ بھائی حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے تزکیے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, میں صاحبان اقتدار اور اختیار لوگوں سے بھی ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. عزیز ہیں, خدمت گزار ہیں, قوم و ملت کی, مملکت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے ہاں اب تک جو مسائل رہے اور آئندہ بھی رہ سکتے ہیں اگر اس مسئلے کو ہم نے حل نہیں کیا, تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تزکیہ نفس کے بغیر, تدبیر منزل کے بغیر سیاست سماج میں قدم رکھ دیتے ہیں. 3 مرحلے ہیں اصلاح کے. سب سے پہلا مرحلہ ہے تزکیہ نفس کا. یہ اصطلاح حضرت آیت اللہ محمد باقر الصدر کی ہیں جو میں اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہوں. پہلا مرحلہ اصلاح کا تہذیب تزکیہ نفس ہے. میں 6 فٹ کے بدن پر اگر قابو نہیں پاتا تو میں اپنے گھر کے 6 افراد پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا. تزکیہ نفس کے بعد مجھے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا ہوگا, وہ ہے تدبیر منزل. اور تدبیر منزل جب میں چھ افراد پر کوئی حکم چلا سکوں، ان کو متاثر کر سکوں، تب مرحلہ آئے گا سیاست سماج کا، میں معاشرے کی بہتر خدمت کر پاؤں گا اگر میں یہاں سے بات کو شروع کروں کہ مجھے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کیا میرے نزدیک برائیاں برائیاں ہیں؟ کیا میرے نزدیک قدریں، اقدار، تہذیب کا کوئی مفہوم اور مطلب ہے؟ کیا میرے نزدیک حسن و قبح عقلی کا کوئی مطلب ہے؟ کیا میرے نزدیک برائی بحیثیت ذات برائی ہے، اچھائی بحیثیت ذات اچھائی ہے؟ میں اگر برائیوں کو برا نہیں جانتا، اگر میں اچھائیوں کو اچھا نہیں جانتا، اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز بری ہے اور کون سی چیز اچھی ہے، تو عزیزان گرامی نہ میں اسے اپنا پاؤں گا اور نہ ہی میں اسے ترک کر پاؤں گا۔ انتہائی محترم سننے والوں سے چند معروضات، ہمیں اقدار کی شناخت کی ضرورت ہے۔ بھئی آپ کے ہاں نماز کے بعد، روزے کے بعد، حج کے بعد، زکوٰۃ اور خمس کے بعد، واجبات میں سے، فروعات دین میں سے ایک فروع دین آپ کے ہاں امر بالمعروف ہے یا نہیں؟ تھوڑی گردن ہلا دیجئے، مجھے تسلی ہو جی۔ کیا آپ کے ہاں نہی عن المنکر واجبات میں سے ہے یا نہیں؟ تو جیسے آپ فرد پر نماز پڑھنا واجب ہے، ایسے امر بالمعروف صرف مولوی ملا پر واجب کیوں ہے؟ جیسے روزہ سب فرد پر واجب ہے، ایسے امر بالمعروف نہی عن المنکر فرد پر واجب کیوں نہیں ہے؟ واجب ہے، ادائیگی کیوں نہیں ہے؟ کیسے میں آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہوں، میرے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے، جب تک میں برائی کو برا نہیں کہوں گا، اچھائی کی تائید نہیں کروں گا، معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ اور بات اپنی ذات سے شروع کرنی ہے، پھر اپنے گھر والوں کا خیال کرنا ہے، کیا میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کوتاہی تو نہیں رکھی؟ کیا میری زوجہ میری بات کو ماننے کو تیار ہے یا نہیں؟ میں جس کی سیرت پہ غور کرنے کے لیے آپ کو اپنے ہمراہ رکھنا چاہتا ہوں، اس ذات کی صفات اور اس ذات کا کمال ہی یہ تھا، جو تزکیہ نفس کرنے آئے ہیں، پہلے خود انہوں نے اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا ہے، یہ ان کے تزکیہ نفس کی ایک عظیم ترین دلیل ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنی ذات کی عظمت کو ثابت کر دیا، تو پھر انہوں نے گھر والوں کے لیے جو کام کیا ہے، جو گھر کی تربیت کی ہے، دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر اعتبار نہیں کرتی، اور اگر اعتبار کر لیں تو شوہروں کی بڑی قسمت ہوتی ہے۔ یہ سرکار کی ذات کا کرشمہ ہے کہ جب اعلان نبوت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے زوجہ کلمہ پڑھ کے بتا رہی ہے کہ سچا نبی ہے۔ یہ گھر سے بات کو ہونا چاہیے، جب بات گھر سے شروع ہوگی تب جا کر 1400 سال بعد بھی آج محمد الرسول اللہ کی آوازیں آئیں گی۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں ملے گا، توجہ چاہوں گا، کہ جس ملک کے اندر نبی کی عظمت کا اقرار نہ ہوتا ہو اور سرکار کا کلمہ نہ پڑھا جاتا ہو۔ میں آپ سے وقت میرے پاس کم ہے، مگر ان کی عقیدت میں تو کمی نہیں ہے نا، ان کی محبت، اور پھر کچھ ہمارے یہاں کا ماحول بھی اسی طرح کا ہے، اور یہ اس کا حصہ ہے، عزاداری کا، مجلس کا، ہمارے مذہبی اجتماعات کا یہ انداز ہے، اس کا حصہ ہے۔ نبی 63 برس کی عمر پا کر نہیں گئے، 1400 سال کے تو آج ہیں، اور نہ جانے اللہ کا اس ذات کے حوالے سے کیا ارادہ ہے، کتنی طویل عمر پائی ہے، کس نے؟ جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور دوسرا کام یہ کہ وہ تزکیہ نفس کے لیے آئے ہیں، تمہاری تربیت کرنے آئے ہیں، تمہیں انسان بنانے آئے ہیں، تمہیں اچھا بات تو تھوڑی سی حساس ہے، میں جو تم جیسا بشر ہوں اس کا یہ پہلو تو ممکن ہے کہ ہو کہ جیسا مجھے تمہارے بارے میں درد ہے تمہیں بھی تو ایک دوسرے کو ایک کے بارے میں درد ہونا چاہیے۔ عزیزون علیہ مانتم، میں تمہارے بارے میں پریشان رہتا ہوں۔ ہدایت جب تک معاشرے کے فرد فرد کو نصیب نہیں ہوگی آپ کا میرا کام مکمل نہیں ہوگا۔ مجھے حریص ہونا ہوگا۔ دیکھیے مریض سے نفرت نہیں کی جاتی، مرض سے نفرت کی جاتی ہے۔ جب تک میں معاشرے کے امراض کو تلاش نہیں کروں گا اس وقت تک میں معاشرے کے امراض کا علاج بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اور علاج کا مرحلہ بات کا ہے، تشخیص کا مرحلہ پہلا ہے۔ اور میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں خوب سلیقہ بتایا ہے کہ تشخیص کیسے دی جاتی ہے اور علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ آج کا جدید طبیب یہ کہتا ہے کہ طبابت کی دنیا میں جدت آ گئی ہے اور ترقی ہو گئی ہے۔ کل کا طبیب نبض پکڑ کر، حکیم صاحب توجہ چاہوں گا، کل کا طبیب نبض دیکھ کر تشخیص بھی دے دیتا تھا اور علاج بھی کر دیتا تھا، لیکن آج کا طبیب تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک تشخیص مرض کا طبیب ہے، ایک علاج مرض کا طبیب ہے۔ تشخیص مرض کا طبیب یہ بتاتا ہے کہ تمہارے بدن کے اندر کیا کیا چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں اور کیا کم ہو گئی ہیں، جس کی بنیاد پہ تمہیں یہ مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اب ایک اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا جو دوا تجویز کرے گا کہ تمہیں کون سی دوا کا استعمال کرنا ہوگا تب جا کے تمہارا یہ مرض دور ہوگا۔ ہمیں یہ جدید دور کے نام پر، عزیزان گرامی، کچھ بھی کہنے والوں سے میں یہ جملہ کہتا ہوا گزروں گا، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس گھرانے کے طبیبوں نے یہ طریقہ بہت پہلے اپنایا ہے۔ ایک بھائی حسن مشتبہ نے تشخیص مرض کر کے بتایا ہے، ایک بھائی نے علاج مرض کر کے بتایا ہے۔ صلح امام حسن تشخیص مرض کا نام ہے، کربلا کا واقعہ علاج مرض کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ تمام مریضوں کو، جو بدنی مریض ہیں، جو خدا نخواستہ کسی طرح کے روحانی مریض ہیں، انہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ آج مجلس میں بیٹھے ہیں اور اب کچھ دیر کے بعد میں ثانیہ زہرا کی مصیبت اور ان کے مصائب کا ذکر کروں گا کہ علی کی بیٹی پر کیا گزری ہے۔ دعا بھی کرتے رہیں، خاص طور پر جب آپ مجلس میں بیٹھا کریں۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس میں جا کے بیٹھتے ہو تو کیونکہ تم رونے کا اور گریے کا ارادہ کر کے جاتے ہو، اور گریہ انتہائے خضوع و خشوع کو کہا جاتا ہے، جب انسان دل کی کیفیات کو اپنے محبوب کے حوالے کر دے، جسے محبت کرتا ہے، جسے پیار کرتا ہے، جب کیفیات قلبی اس کے حوالے ہو جائیں اور اس کے بارے میں کوئی بات ہو، اگر حسن کی اور کمال کی اور فضیلت کی بات ہوتی ہے تو بے ساختہ اندر سے آواز آتی ہے سبحان اللہ کی، اور اگر اس کی مصیبت کی اور اس کی پریشانی، اس کی تکلیف کی بات ہوتی ہے تو اندر سے آہ نکلتی ہے، اور جب آہ آنسوؤں کی صورت میں باہر آتی ہے تو پھر یہ مطلوب کہلاتا ہے، یہ کیفیت مطلوب ہو جاتی ہے۔ تو دعا بھی کرتے رہیے، جب آپ یہاں بیٹھا کریں تو اپنی حاجات کو بھی لے کے آیا کریں، اپنی حاجات کو بھی ذہن میں لایا کریں۔ ہماری حاجات یہ واسطہ فیض ہیں جن کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں، یہ واسطہ فیض ہیں۔ قرآن ان کے گھر میں اترا ہے، یہ نبی کی گود میں پلے ہیں، انہوں نے نبی کی زبان چوسی ہے، انہوں نے نبی کے ساتھ ایسے گزارا، ایسے وقت گزارا ہے جیسے کوئی وجود اس کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو اپنے لیے دعائیں بھی سوچا کریں، جب خاص طور پہ آنکھوں میں آنسو آئیں تو اپنی حاجات کو بھی سوچا کریں۔ ایک دعا کے لیے میں آپ سے خاص طور پہ صلوات کے التماس کروں گا، اور وہ دعا یہ ہے کہ حضرت علامہ، ہماری آبرو، ہماری عزت، مملکت پاکستان میں ملت جعفریہ کی ایک بھرپور مضبوط علمی شخصیت، حضرت علامہ طالب جوہری شدید علیل ہیں، ہاسپٹل کے اندر ہیں، ہسپتال کے اندر ہیں، آپ ان کی شفا کلی کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ اپنی حاجات کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ بھئی ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، صلوات اس سے بہتر ہدیہ کریں۔ اللہ عزیزان گرامی، مرض کو معاشرے سے دور کرنا ہے. مرض کیا کیا ہے؟ صرف ایک بات کی طرف مڑنا میری بات نہ تمام رہ جائے گی اور مزداق کے بغیر مکمل ہو جائے گی، اور وہ جو معاشرے کی کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک موٹی بڑی اصلی کمزوری ہے عدم احساس، بے حسی، لا تعلقی. بڑا اچھا جملہ بولا جاتا ہے، غیر جانبدارانہ رویہ. یہ جملہ، یہ لفظ اسلامی لغت میں نہیں ہے. بھائی بہت اچھے آدمی تھے، نہ تو یہ کسی کی برائی میں نہ تھے نہ اچھائی میں تھے. بھائی یہ تعریف کر رہے ہو یا مذمت کر رہے ہو؟ یہ کون سے اچھے آدمی تھے جو نہ کسی کی برائی میں تھا نہ کسی کی اچھائی میں تھے؟ یہ برائیوں کو برا نہیں بولتے تھے، یہ اچھائیوں کو اچھا نہیں بولتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے. عدم احساس، بے حسی، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مرض ہے. اور ہو نہیں سکتا کوئی حسین پہ رونے کے لیے آئے اور وہ بے حس ہو جائے. غور کیجئے ذرا، رسم و رواج اور عادات جو اچھی ہوں انہیں جاری اور باقی رکھنے کی ضرورت ہے، مگر اس رسم کی روح کو مرنے نہ دیں، اس عادت کی جان کو ختم نہ ہونے دیں. لا تعلق رہنا، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے. کیسے نیند آ جاتی ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو، جب یمن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکول وین پہ حملہ ہوتا ہے. کیسے نیند آ جاتی ہے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو، جب کشمیر کے اندر عورتوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کیسے سو جاتا ہے کلمہ پڑھنے والا جب بحرین میں ایک پروفیسر، ایک مثال ہے یہ، خاتون کو سب کے سامنے گولیوں سے اس کے بدن کو چھلنی کر دیا جاتا ہے. کیسے نیند آ جاتی ہے؟ کیسے سو جاتے ہیں ہندوستان میں ہونے والے مظالم کو سن کر؟ اور پاکستان کے اندر بھی اگر ظلم و زیادتی کی مثالیں سامنے آتی ہیں تو میں کیسے لا تعلق ہو جاتا ہوں، کیسے اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں؟ مجھے یا تو اس ظالم سے ظلم کو روکنے کے لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ سازشوں کا شکار ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہیں، انہیں تصویر صحیح پیش نہیں کی گئی، انہیں مجھ شیعہ نے اپنے مکتب کی اور اپنی مسلک کی اور اپنے مذہب کی صحیح تصویر پیش نہیں کی ہے، ان تک میری بات پوری نہیں گئی، انہیں نہیں پتا. میں نے دو دن پہلے ایک جگہ مجلس پڑھی، ایک دیوبندی عالم دین اس مجلس میں شریک تھے، کہنے لگے زندگی میں پہلی مرتبہ مجلس میں شریک ہوا ہوں، میرا نظریہ تبدیل ہو گیا کہ مجلس میں یہ باتیں ہوتی ہیں. میں بارہا کہتا ہوں اپنے بچوں سے اور جوانوں سے، کم سن ساتھیوں سے، اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو ضرور لایا کریں. یہ مدرسہ حسینی ہے، یہ اقدار اور تہذیب کی تبلیغ کی جگہ ہے. یہاں انسان کو بہتر انسان بنایا جاتا ہے، یہاں نفرتیں پھیلانے کے لیے جمع نہیں ہوتے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ان مذموم کرداروں پر زیادہ غور کرنے کا، اس لیے کہ حسین ابن علی پر غور کرنے کے لیے وقت تنگ پڑ جاتا ہے. کیا ضرورت آ رہی ہے آپ کو؟ آپ میرے مولا فرماتے ہیں، ہماری خوبیوں کو بیان کرو، ہمارے محاسن کو بیان کرو، ہمارے کمالات کو بیان کرو، تم دیکھو گے کہ لوگ خود بخود ہماری اتباع کرنے لگیں گے. میرے محترم سننے والوں، جو اقدار اور تہذیب آج معاشرے کے اندر رشتوں کی پامالی کی صورت میں پامال ہو رہی ہے، بہن بھائی سے اور بھائی بھائی سے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، جس انداز سے تناؤ کھچاؤ کا سامنا ہے، وہ کہاں سے اس کی اصلاح نصیب ہوگی؟ وہ کربلا سے ہوگی. غور کریں کہ کربلا میں میرے مولا نے سارے رشتوں کو جمع کیا ہے. یہاں بھائی بھی ہے، یہاں بہن بھی ہے، یہاں بھانجے بھی ہیں، یہاں بھانجیاں بھی ہیں، یہاں بھتیجے بھی ہیں، بھتیجیاں بھی ہیں، یہاں باپ بھی ہے، یہاں بیٹا بھی ہے، یہاں بیٹیاں بھی ہیں، یہاں زوجائیں بھی ہیں. کوئی رشتہ نہیں ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں جمع نہ کیا ہو. حسین شہید آگاہ کو کہا جاتا ہے جس نے ارادتن اور منصوبتن کربلا کو بسایا ہو. اہل سنت کے مدارک اور اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے کہ بچپن سے امام حسین کو بتایا جاتا رہا. جب ولادت ہوئی نا میرے مولا کی تو نبی مکرم نے اپنے نواسے کو گود میں لے کر گریا کرنا شروع کیا. سیدہ نے فرمایا بابا کیا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا نہیں, مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا اسے کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا, اسے ایک صحرا کے اندر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا. لکھا ہے عصر عاشور جب جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ محوِ استراحت تھیں تو خواب میں سرکار نظر آئے, سر پہ امامہ نہیں تھا, دوش پہ ابا نہیں تھی, ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی, لگتا تھا جیسے سرکار ایک طویل مسافت کے بعد پہنچے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ کیا, آپ کا یہ حال کیا, کیا حال ہے؟ فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو کربلا میں مار دیا گیا. کربلا میں عزاداروں رشتے یوں تو سب ہی اپنے اپنے کردار کو مکمل کرنے والے رشتے تھے, مگر ایک رشتہ بہن کا ہے اور بہن بھی زینب کبرا جیسی بہن. بھائی جتنا پیار امام حسن امام حسین سے نبی کو تھا نا اپنے نواسوں سے, اس سے کم پیار نہیں تھا اپنی نواسی سے. حدیث عشق دو بابست کربلا ہو دمشق, یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. یہ واقعہ کربلا مکمل ہی جب ہوتا ہے کہ جب زینب کو حسین کے ساتھ ملایا جائے. عجیب شیر دل بی ہے, عجیب پروردہ پیغمبر ہے, عجیب دل بندے علی و بتول ہے. اس بی نے جس انداز سے اپنا کردار پیش کیا ہے تاریخ کی عورتوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے بالخصوص اور بالعموم ہر فرد کے لیے نمونہ عمل ہے. کیسے نظریے کا ساتھ نبھایا جاتا ہے, کیسے نظریے پر اپنی جان دی جاتی ہے اور اپنے آپ کو قربان کیا جاتا ہے. بی بی کے القاب تو بہت ہیں مگر بی بی کا ایک لقب مصیبت کا لقب ہے اور وہ ہے کعبۃ الذرایا, مصیبتوں کا کعبہ. بھائی کعبے کے گرد چکر کاٹا جاتا ہے نا, طواف کرتے ہیں نا کعبے کے گرد. جناب زینب کو کہتے ہیں مصیبتوں کا کعبہ, جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہوں. اہل بیت کے گھرانے میں اس بی پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں, جتنی مصیبتیں اس بی نے دیکھی ہیں, اتنی مصیبتیں شاید ہی کسی نے دیکھی ہوں. پھر ذہن میں آپ کے رہے کہ صنف نازک ہیں, خاتون ہیں, بی ہیں, مصطلح طور پہ آپ کہتے ہیں عورت ہیں. خواتین کے لیے مصائب کا اور مشکلات کا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مجلس اعضا میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی بیٹھی ہے, ان کے ساتھ شاید ان کے بچے بھی آئے ہوں. میں رونے والوں سے کہتا ہوں ذرا کربلا چلیے. کوئی ایک دن بی کی زندگی میں نہیں آیا کہ جو چین سے گزرا ہو. آپ رو رہے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا. 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا. نبی نماز فجر کے بعد روزانہ اہل بیت پیغمبر کو سلام کرتے ہیں. جیسے ہی سرکار دروازے پر آئے, سیدہ کے دروازے پر آ کر سلام کیا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن و رسالہ و مختلف الملائکہ. آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رحلت پیغمبر تک سرکار نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ اہل بیت پیغمبر کو سلام کیا ہے, اپنے اہل بیت کو سلام کیا ہے. دروازہ کھول دیا, جناب زینب سامنے نظر آئی. میرے مولا نبی نے فرمایا زینب تم دروازے پر کیوں کرائی ہو؟ کلانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میری ماں زہرا نے کہا ہے کہ ابھی نانا آنے والے ہیں، خواب کی تعبیر نانا سے پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں۔ 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا، اپنے نانا سے خواب بیان کر رہی ہیں۔ نانا خواب ایسا ہے کہ صحرا میں تنہا ہوں اور تیز آندھی چل رہی ہے، اور آندھی اتنی تیز شدید ہوئی کہ میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگے۔ تو مجھے ایک درخت نظر آیا، میں نے جا کے اس درخت کا سہارا لیا، مگر نانا آندھی کا جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر دور مجھے ایک درخت نظر آیا، میں نے جا کے اس کا سہارا لیا، تو نانا کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، اس تیز آندھی نے میرے سر سے چادر اتار دیا۔ نانا مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اجر و کمل اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب مجلس میں بیٹھا کریں تو آوازوں کو آزاد رکھا کریں۔ امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں رونے والوں کے لیے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، اور ایک صحرا ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئیں، مجلس کا مال حاصل ہو گیا، مجلس کا مطلب حاصل ہو گیا۔ عزاداروں، اس زینب کبرا سے کوئی پوچھے کہ اس نے اپنے بھائی کو کس کس تکلیف میں دیکھا ہے، بار بار اپنے دونوں بچوں کو تیار کر کے بھیج دیتی ہیں، انو محمد جاؤ، کیا علی اکبر کی شہادت کے بعد جاؤ گے؟ کیا حسین کے بچوں کی شہادتوں کے بعد جاؤ گے؟ جب آ رہی تھی نا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے، جو شوہر ہیں جناب زینب کبرا کے، انہوں نے فرمایا تھا امام حسین نے انہیں مکے میں اپنا نمائندہ چھوڑا تھا، انہوں نے فرمایا تھا زینب ایک ضرورت پڑے تو ایک بچے کو میری جانب سے پیش کرنا اور ایک بچے کو اپنی جانب سے پیش کرنا۔ 2 شہزادے ہیں جناب زینب کے کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں، شہداء کربلا میں 2 بچے ہیں جناب زینب کبرا کے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام اون ہے۔ محمد بڑے ہیں، اون چھوٹے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو تیار کر کے بھیجا، امام حسین لوٹا دیا۔ امام نے فرمایا جاؤ، تم اپنی ماں کا سہارا ہو۔ عزادارو، ایک بہن کی کمائی کو بھائی کیسے لوٹتا دیکھ لے؟ گئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں، پھر لوٹا دیا، اب جب تیسری مرتبہ آئے ہیں تو جناب زینب نے کہا بھائی حسین، کل قیامت میں اگر ماں زہرا نے پوچھ لیا، اے زینب میرا حسین مارا گیا، اے بھائی مجھے بتاؤ میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ یہ بچے تو مدینے سے چلے ہیں قربانی کے لیے۔ امام نے دونوں شہزادوں کو آمادہ کیا، میدان کربلا میں انہوں محمد روانہ ہوئے۔ جہاد کرتے کرتے خبر آئی جناب زینب تک کہ انہوں محمد لڑتے لڑتے نہر کے کنارے تک چلے گئے ہیں۔ جناب عباس کو بلا کر کہا بھیا عباس، گھوڑے پر سوار ہو کے ذرا میدان کربلا چلے جاؤ، اور بس دور سے اتنا کہہ کر آ جاؤ کہ علی اکبر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، بھائی حسین پیاسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کو دیکھ کر پیاس کی شدت سے تم پانی کے قریب چلے جاؤ۔ خبردار، وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مولا پیاسا ہو۔ عزاداروں، کچھ دیر کے بعد آواز آئی کہ اونو محمد کو زخم اتنے لگ چکے ہیں کہ گھوڑے پہ ٹھہر نہیں پا رہے، اور ایسا وقت آیا کہ دونوں شہزادے ایک پر ایک، ایک کے بعد دوسرا زمین کربلا پر گرا، اور گرتے ہوئے اپنے مامو حسین کو مدد کے لیے آواز دی۔ امام حسین کی مظلومیت دیکھیے، آپ رو رہے ہیں نا، امام حسین نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا ہے، کسی کا لاشا کسی اور کو نہیں، کسی کا بھی لاشا کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے حسین، لاشا خود اٹھا کر لاتے تھے، حتیٰ غلاموں کا لاشا خود اٹھاتے تھے، جان جیسے غلام کا لاشا خود اٹھایا، ہور کے بیٹے کا لاشا خود اٹھایا۔ امام پہنچے ہیں، ایک لاشا حضرت عباس نے اٹھایا، دوسرا لاشا، دوسرا بدن امام حسین نے اٹھایا، لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا، اور ایک دفعہ امام نے نگاہ بھر کے دیکھنا شروع کیا، ساری بیویاں تو موجود ہیں، ان بچوں کی ماں نہیں ہے. فرمایا میری بہن کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے کہ حضرت عون میں ابھی دم باقی تھا، بار بار مامو کی گود میں کہتے تھے مامو ہماری ماں کو بلا دیجئے. ڈھونڈ مچی جناب زینب کی، کسی نے بتایا کہ پشت خیمہ پر زینب موجود ہے. اب جا کر جو پشت خیمہ پر دیکھا، کیا دیکھا؟ زینب کبری نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہے، شکران شکران، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. بی بی نے آواز دے کر کہا زینب حسین بلا رہے آئی ہیں، اپنے بچوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی. میں نے تو بزرگ علماء سے یہ سنا کہ دونوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر زینب لیٹ گئی، ایک بچے کے سر پر ایک رات ہاتھ رکھا، دوسرے بچے کے سر پہ دوسرا ہاتھ رکھا. بعض نے بیان کیا ہے کہ میری بی بی نے اون کا جو بدن ابھی اون میں دم تھا، جناب اون میں ابھی سانس باقی تھا، زخم بہت زیادہ تھے مگر ابھی سانس باقی تھا، اپنے بچے کو گود میں لیا، ماں کی گود کی گرمی پا کر جناب عون نے آنکھیں کھول دی اور ننے ننے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حل وفیت امی، اے اما کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اب تو آپ ہم سے راضی ہو؟ بس مجلس کا تمام کر رہا ہوں. اور فرمانے لگے اما جب مدینے واپس جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا، کہیے گا تمہارے بچوں نے قربانی دے دی، اپنے دین پر اپنی جان دے دی.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پروردگارہ تعلیم تقوی و روزگار عطا فرما، خواتین کو عفت و پاکدامنی عطا فرما، علماء کرام کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما، ملک خداداد کی حفاظت فرما، ترقی عطا فرما. علماء کرام خاص طور پر حضرت علامہ طالب جوہری کو صحت کاملہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.